السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام آیت نمبر 122. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اومن، کیا بھلا جو. قرآن کریم کا یہ انداز ہم بہت پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ بعض اوقات سوالیہ نشان ہوتا ہے یا کسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن نام نہیں لیا جاتا، وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے. تو اومن کانا میتن، کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، فأحییناہ تو پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، زندگی دی. وجعلنا له اور وہ چلتا ہے ہمارے بتائے ہوئے نور یمشی، بتائے ہوئے راستے پر، ہمارے بتائے ہوئے نور میں، ہمارے بتائے ہوئے اجالے میں. بہی ساتھ اس کے، فی الناسی لوگوں کے درمیان یا لوگوں میں. کم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا بھلا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے یا اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ جو اندھیرے میں چل رہا ہو یا اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اندھیرے سے نکلنے کا اس کو کوئی راستہ نہ دکھائی دیتا ہو. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیے گئے ہیں کافروں کے اعمال جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. روانی والا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. نور یمشی کی بات کی گئی ہے اور زندہ اور مردہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کے مفسرین کرام نے کئی معنی بتائے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب انسان مر جاتا ہے یا اس کی روح چلی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ انسان کا جسم کس طرح سے اکھڑ جاتا ہے، اس میں کوئی بھی زندگی کی رمق باقی نہیں رہتی. ایون آپ اگر انگلیاں کسی کی ٹیڑھی رہ گئیں یا مڑی ہوئی رہ گئیں، آپ اسے سیدھا بھی کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا نہیں کر سکتے. تو مردہ ہونا کس بات کی علامت ہے؟ کہ انسان میں کسی لچک، کسی نرمی، اس کا شائبہ بھی باقی نہ رہے. جیسے انسان کی لاش ہو جاتی ہے، جب وہ مردہ ہو جاتا ہے تو بالکل اکڑ جاتی ہے. زندہ انسان ایسے نہیں ہوتا ہے. زندہ انسان آپ دیکھیں کہ اٹھ بیٹھ کر سکتا ہے، اس میں لچک ہوتی ہے، اس میں اپنے جسم کے اعضاء کو موڑنے کی تمام چیزوں کی سخت موجود ہوتی ہے، لیکن مردے میں نہیں ہوتی. تو اومن کانا میتن، کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فأحییناہ پھر ہم نے اس کو زندگی دی، زندگی بخشی. وجعلنا پھر ہماری دی گئی، جو ہم نے بنائے تھے اس کے لیے راستے نور کے، جو ہم نے دی اس کو زندگی، ایک نور والی زندگی. تو یہاں پر ایک یہ بات بتائی گئی کہ موت سے مراد یہاں پر جہالت اور بے شعوری کی زندگی ہے. یعنی ہو سکتا ہے ایک شخص مسلمان ہو لیکن اس کی پچھلی پوری زندگی جہالت اور لاشعوری میں گزری ہو، اسے کوئی احساس نہیں تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اس کو بھی مردہ ہونے سے تشبیہ دی گئی کہ وہ حالت موت میں تھا. ایک اور معنی اس کے یہ بتائے گئے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو شخص اسلام نہیں لایا تھا اور پہلے جہالت کی زندگی گزار رہا تھا، کفر اور شرک کی جہالت کی زندگی، شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت بھیجی، نور یہاں پر اسلام سے بھی مراد ہو سکتی ہے، اور نور سے مراد وہ روشنی، وہ بصیرت والی روشنی، جب انسان ایک جہالت سے، گمراہی سے، بے شعوری سے شعور کی طرف آ جانا، بصیرت کی طرف آ جانا، علم اور عمل کی طرف آ جانا، تو اس جہالت سے، کفر و شرک سے، یا بے شعوری کی حالت سے زندگی کی طرف آنا، یعنی اس سے مراد ہے اس کو وہ علم ہو جانا، آگہی، ادراک، اور حقیقت کا حال اس کو معلوم ہو جانا کہ کیا اصل حقیقت ہے، اس کو تمیز آ جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو جب وہ اس کی طرف آ جاتا ہے، جب اس کو غلط اور صحیح سمجھ میں آ جاتا ہے، تو بھلا کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو؟ نہیں ہو سکتا نا، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جو بے شعوری کی زندگی تھی، جس میں زندگی کا کوئی نصب العین نہیں تھا، وہ زندگی دراصل جانوروں کی سطح پر گزاری جانے والی زندگی تھی، اور اب انسان اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف آ جاتا ہے، یا شعوری طور پر زندگی گزارتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری زندگی کا کیا نصب العین ہے، مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، تو وہ ایک حیوان سے انسان کی طرف آ جاتا ہے۔ جو شخص حق اور باطل میں، نیکی اور بدی میں، راستی اور جو راست نہیں ہے، اس کا شعور حاصل کر لے، دراصل وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہے، نور میں چل رہا ہے، روشنی میں چل رہا ہے۔ اور اگر کسی کو حق اور باطل کا فرق ہی نہ معلوم ہو، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس میں وہ ڈیفرنشیٹ نہ کر سکے، فرق نہ کر سکے، تو دراصل اس کی زندگی اندھیروں میں رہنے والی زندگی ہے، اندھیروں میں گزاری جانے والی زندگی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے نور یمشی بہی فی الناسی، وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، وہ دراصل نور ایمان کی روشنی ہے۔ ایک شخص جس کے پاس نور ایمان ہے، عمل ہے، وہ اپنے وجود سے خود بھی فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کو بھی فائدہ دے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے اس نور کو لے کر چھپا کر بیٹھ جائے گا۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھیں یمشی بہی فی الناس، کہ جس کے دل میں نور ہوتا ہے اللہ کا بتایا ہوا، جو انسان زندہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنے علم اور عمل اور نور یہ لے کر کہیں بیٹھ نہیں جاتے۔ کہ ایک شخص کے دل میں ایمان ہے، ایمان کا نور ہے، تو ایسے لوگوں کی نیکیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتی رہتی ہے کہ ہاں فلاں نیک شخص ہے، فلاں اچھے کام کرنے والے ہیں، تو وہ کسی مدرسے میں، کسی کوٹری میں، کسی مسجد میں مقید ہو کر نہیں بیٹھ رہتا، صرف مسجدوں اور حجروں میں نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ یہ اپنے اندر کی روشنی، یہ اپنے اندر کا چراغ لے کر یمشی بہی فی الناس چلتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو وہ روشنی دی ہے، نور ایمان کی روشنی سے ہم کو نوازا ہے، اگر ہمیں وہ بصیرت افروز روشنی عطا کی ہے، یا بے شعوری کی طرف سے شعور کی آگہی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دی ہے، عطا کی ہے، تو ہمیں اسے اپنی ذات تک، اپنے اندر تک نہیں محدود رکھنا یا قید رکھنا ہے، بلکہ اس روشنی کو پھیلاتے رہنا ہے، پھیلاتے رہنا ہے۔ اور وہی بات آپ دیکھیں کہ اندھیرا کتنا بھی ڈارکنیس کتنی بھی زیادہ ہو، کتنا بھی گھور اندھیرا ہو، لیکن ایک چھوٹا سا دیا، چھوٹی سی روشنی کی ایک ٹمٹماتی ہوئی لو ہی کیوں نہ ہو، وہ اندھیرے پر حاوی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، آپ خود دیکھیں، کبھی اس کا تجربہ کریے آپ، اور بتائیے کہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا، مدھم سے مدھم چراغ بھی اندھیرا دور کر دیتا ہے۔ تو جو ایمان کفر سے مرعوب ہو جائے، مغلوب ہو جائے، وہ ایمان تھا ہی نہیں، وہ تو ایک تصور تھا سمجھیں۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو اندھیرے کو دور کرنے کی اپنے اندر صفت رکھتا ہے، ایک کوالٹی رکھتا ہے، یا اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہو کہ ہاں میں اسلام کو ماننے والا ہوں، اس پر شرمندہ شرمندہ نہ ہو، اسلام کو وہ چھپا کر نہیں رکھے گا، या नेकियों को वो बचा बचा कर और छुपा छुपा कर नहीं रखेगा कि बस ये मैं ही कर लूं नेकियां, दूसरे को इससे फायदा ना मिले। दोनों मानों से आप गौर करते जाए, एक तो ईमान की रोशनी से भी और एक शऊर और बसीरत की रोशनी से भी। अगर आपको कोई अच्छी बात मालूम होती है, कोई अच्छी हदीस मालूम हुई आपको, कोई नेक आमल के बारे में मालूम है कि इसका अजर कितना ज्यादा है, आप मुझे बताइए कि आपके दिल के अंदर तड़प अगर होगी तो आप वो फौरन दूसरों को बताएंगे जिनकी आपके अंदर खैरख्वाही होगी। और मोमिन तो वही है ना, जो चीज वो अपने लिए पसंद करे वही अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करे। तो भला ये कैसे हो सकता है कि आपको कोई अच्छी बात पता चल जाए और आप अपनी कोई बहन को ना बताएं। तो नेकियां खुद लेकर बैठ नहीं जाना है, बल्कि यमशी बेही फिन्नास, चलते रहना है लोगों के दरमियान, बताते रहना है, और इसी से अंधेरे दूर होंगे। अंधेरा दूर होने का तरीका क्या है आप मुझे बताइए? आप जब बिजली चली जाती है, ये हमारे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा होता है, ये इसका हर एक को तजुर्बा है अच्छी तरह से कि बिजली बहुत जाती है, आप वो बिजली जब चली जाती है आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, कितना शोर मचता है ना घर में, माचिस की डिबिया कहाँ है, लाइटर कहाँ है। अब तो चले बहुत जमाना तरक्की कर चुका है, मोबाइल में लाइट आ गए हैं या फिर ऑटोमेटिकली इन्वर्टर की वजह से खुद ब खुद लाइट ऑन हो जाते हैं, तो आप ढूंढते नहीं ढूंढते हैं अंधेरा दूर करने के लिए। एक तीली तो आप जरूर जलाएंगे ताकि जिससे अंधेरा दूर हो। तो जिसके पास ईसा अलैहिस्सलाम का एक कॉल नकल किया जाता है कि जिसके पास या जिन लोगों के पास चिराग होता है वो पैमाने के नीचे ढांक के नहीं रखते उसे, बल्कि ऊंचाई पर रखते हैं ताकि खुद का घर भी रोशन हो और दूसरों के लिए भी रोशनी का सामान हो जाए। और वाकई में आप देखें चिराग हम कहां रखते हैं, कभी भी चिराग देखे एक कोने में या एक तरफ या ढांक कर नहीं रखा जाता, बल्कि चिराग को ऊंची जगह ताक पर रखा जाता है ना। जब सूरह नूर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसमें हम देखेंगे कि चिराग हमेशा ताक पर रखा जाता है, कोई ऊंची जगह पर, जिसकी वजह से सब तरफ अतराफ में रोशनी फैल जाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया है कि जिनके पास रोशनी होती है वो उसे ढांक कर नहीं रखते। तो अब आप देखें कि आपके पास मेरे पास रोशनी है या नहीं है, आप बताएं। एक तो ईमान की रोशनी है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे शऊर की भी रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह ही के फजल से आई। आप देखें मोमिन को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको इतराना नहीं चाहिए अपने पास इस नूर और बसीरत की वजह से, लेकिन उसको शर्मिंदगी भी ना हो। आप कुरान की क्लास में आ रहे हैं, आप कुरान सीख रहे हैं, आपको किसी बात पर शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, नहीं, एक कॉन्फिडेंस हो फखर के साथ कि हाँ हम हमारे दीन की बातें सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शऊर और आगही के लिए। तो शऊर और आगही के लिए जरूरी है कि वो बसीरत आपके पास हो। तो वो रोशनी अगर आपके पास होगी फिर उसको आप लेकर चलेंगे लोगों के सामने, यानी जिसकी मदद से वो लोगों में जिंदगी बसर कर रहा है, उस नूर और रोशनी की मदद से वो लोगों में जिंदगी बसर कर रहा है। क्या उस शख्स जैसा हो सकता है जो तारीकी में पड़ा हुआ हो और उसके निकलने की कोई सूरत ही ना हो? तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो तारीकी में पड़ा हुआ हो और जो रोशनी में हो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो कभी भी कुफ्र को ईमान से मरूब होना चाहिए, ईमान कुफ्र से मरूब होने वाला नहीं होता, और अगर जो ईमान कुफ्र से मरूब हो गया दरअसल वो ईमान था ही नहीं। तो कोशिश करें कि आपके पास जो नूर है, ईमान का नूर और दूसरे बसीरत शऊर और आगही, हक और बातिल का फर्क पहचानने की जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, नेकी और बदी में फर्क करने की जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है, जो सही रास्ता है, जो हक है और जो हक नहीं है, उसका शऊर अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो उसको इस्तेमाल करिए। तो कहा जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम तवक्को कर ही नहीं सकते, जो शऊर वाले हैं और जो बेशऊर हैं, दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बसीरत की रोशनी अता करें इंशाअल्लाह ताला। और ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की रोशनी भी दी और बसीरत بھی عطا کی الحمدللہ، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کرتے رہیں، پھر وہ خود ہی اس مکر و فریب میں پھنس جاتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ایک اور ترجمہ اس کا اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ لفظ غور کرنے کے قابل ہے کہ فی کل قریتن، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہ، اس کے مجرموں کو، بڑوں کو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مجرم، تو بڑے بڑے مجرم کون ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہر بستی میں یا ہر شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، جو لوگوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور زیادہ تر اس میں جو لوگ ہوتے ہیں 90% جو دوسروں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ٹرین سیٹر جس کو ہم کہتے ہیں، جن کی وجہ سے فیشن نکلتی ہے، جن کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں ان کی ظاہری پرسنالٹی کی وجہ سے، بھلے ہی وہ مجرم کیوں نہ ہوں، تو اس میں 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والے، یا زبان سے اگر اللہ کو ماننے والے بھی ہوں تو ان کا عمل جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں ہوتا ہے، اپنے رب کی مخالفت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ہم خود ڈھیل دیتے ہیں، وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلاتے رہتے ہیں لیکن آخر کار اپنے مکر و فریب کے جال میں وہ خود ہی آ پھنستے ہیں. انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو کچھ اور کرنا پڑے، وہ اپنے جال میں خود ہی گر پڑتے ہیں، خود ہی پھنس جاتے ہیں اس میں. اور جو پیچھے ظلمات کی بات آئی تھی نا، دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو اندھیرے میں بھٹکنے والے ہیں، جن کو اچھی بات کبھی اچھی نہیں لگتی، جن کو نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، حق بات کی طرف بلایا جائے تو وہ اس کو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا مذاق اڑاتے ہیں دینداروں کا، یہ ملا لوگ، یہ دیندار لوگ، یہ تو ایسے اور ایسے ہیں. خود بھی مذاق اڑاتے ہیں، خود بھی نہیں جاتے، دوسرے جو ان کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں ان کو بھی مذاق اڑانے لگاتے ہیں ایسے لوگوں کا، کیونکہ یہ لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. اور یہ ظلمات کا لفظ یہ بھی بہت غور کرنے کے قابل ہے جو پیچھے گیا، اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ جمع کی شکل میں آیا ہے ظلمات. تو اندھیرے بہت سارے ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو اندھیروں میں بھٹکانے کے لیے لے کر جائیں گے. ہر کوئی کھینچنا چاہتا ہے آپ کو گمراہی کی طرف، اندھیروں کی طرف. تو یہ جو مجرم ہیں یہ اپنے کفر کو ہی اچھا سمجھتے ہیں، برائیوں کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ مجرم، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. اور جب ان کو کبھی کہا جاتا ہے آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، تو الٹا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک نہ مانیں گے. قالوا لن نؤمن حتی نؤتى مثل ما اوتیا، جب تک نہ مانیں گے تب تک ہمیں بھی وہی کچھ نہ دے دیا جائے، یعنی نبوت جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے. جلد ہی ان مجرموں کو اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. صغار عند اللہ، صغار کا مطلب ہوتا ہے یہ بے عزت ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہوں گے. تو یہاں پر انہیں مجرموں کی بات کی جا رہی ہے جنہوں نے اپنا مکر و فریب کا جال پھیلایا ہے، جو ظلمات میں بھٹک رہے ہیں، خود بھی بھٹکتے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آئے یا اللہ کا پیغام ہم پر ہی خود آ جائے۔ ہم اسی وقت ایمان لائیں گے جب اگر فرشتہ ہمارے پاس آ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہم کو ہی رسالت کے لیے چن لے۔ اب آپ دیکھیں خود رسول کا تو مذاق اڑا رہے ہیں، خود رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، لیکن یہ کیسی ہٹ دھرمی ہے اور ناانصافی کی بات ہے کہ اگر کہتے کہ ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے وہی لے کر تو تب ہم مانیں گے۔ تو رسالت جو ہے یہ کوئی چوائس والی چیز تھوڑی ہے کہ آپ جو پسند کریں گے وہ آپ کو دی جائے گی۔ یہ تو وہبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کوئی انسان خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے رسالت دی جائے اور اس کو مل جائے گی رسالت، نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کفار مکہ نے جب انشقا کے کمر کا معجزہ دیکھا تو یہ کہا کہ یہ تو صاف جادو ہے، یہ ان کی ہٹ دھرمی کی ایک دلیل تھی۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسولوں کی طرح ہم پر فرشتہ نازل ہو اور جو کتاب رسولوں کو دی گئی ہے یا حکمت اور نبوت دی گئی ہے، یہ چیزیں جب تک ہمیں میسر نہ ہوں ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ پہلے کوئی معجزہ دکھانے کا کہا، پھر اس کے منکر ہو گئے۔ یعنی جب چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا گیا تو وہ معجزہ دیکھنے کے بعد اس پر بھی پھر ایمان نہیں لائے۔ اب دوسری بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ وحی اور رسالت ہمارے اوپر بھیجی جائے، اگر ہمارے اوپر آئے گی تو ہم ایمان لائیں گے، ادروائز نہیں۔ تو یہ جو رسالت ہے یہ تو اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے قلوب میں بچپن سے پہلے ہی سے وہ صفت رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین کو اور اس کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، یہ کوئی محنت اور مشقت اور ریاضتوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے یہاں پر بات یہ مشہور کر دی گئی ہے کہ درجے ہیں ایمان عمل کے، آپ خوب مشقتیں کرو، خوب ریاضتیں کرو، تم پھر اللہ والے بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے، یا تم وہ مقام تک پہنچ جاؤ گے جس تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اور انسان بھی جانتے ہیں کہ نبوت کا بار اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور نبوت کا بار وہی اٹھا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود سپورٹ کرے اور اللہ تعالیٰ جسے چنے۔ اور یہ لوگ جو مجرم، یہاں کے جو بڑے بڑے مجرم تھے، یہ تکبر اور سرکشی کی بنا پر یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو چالیں چل رہے ہیں، جو کانٹے بچھا رہے ہیں، اس کے بدلے میں انہیں خوب ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو صغارن کا لفظ آیا ہے، صغارن کہتے ہیں بے عزت ہونے کو، ذلت کو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا میں بڑی اونچی ناک والے ہیں، جو بڑے بنے بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب قیامت کے دن اوندھے منہ گھسیٹ کر ڈالا جائے گا یا لے جایا جائے گا، تو آپ خود سوچیں کہ ان کی ذلت کا کیا حال ہوگا۔ کیونکہ ایسے بڑے لوگوں کو جھکنا اور ناگوار گزرتا ہے۔ بیچارہ غریب تو ہے، اس کی تو کوئی عزت ہوتی نہیں، لہٰذا اس کو عزت اور بے عزتی کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ایسے بڑے لوگ جو اپنی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جھکنا تک گوارا نہیں کرتے، ہمیشہ ان کے ماتھے پر بل پڑے رہتے ہیں، حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کو جب ذلت کا عذاب دیا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو وہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ ان کو پھر ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے یہاں پر وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور کس وجہ سے ذلیل اور رسوا ہوں گے؟ کیونکہ جو کچھ وہ چالیں چل رہے تھے دنیا میں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ رسولوں کے خلاف ایک گروہ ضرور اٹھتا ہے اور اپنی ہر قسم کی وہ چالیں چل لیتا ہے رسولوں کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے۔ اور اب چونکہ رسول تو نہیں آنے والے، رسول کے پیروکار یہ کام کر رہے ہیں، دعوت دین کا کام، تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایسے مجرم آج بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اور حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، اور کوئی راہ کوئی راستہ ایسا خالی نہیں چھوڑتے جہاں انہوں نے اس کو اس راہ کو روکنے کی کوشش نہ کی ہو، اس پر آنے والے لوگوں کے لیے، اس راستے پر آنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قیامت کے دن وہ اب اس کا عذاب چکھ لیں گے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے پیچھے کی جو آئے تھے 123 یا 124، یہ جو اکابر مجرمین ہیں، بڑے لوگ، پھر آپ دیکھیں کہ ہر بستی میں جب بھی رسول آتے ہیں تو دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، اور ایک وہ گروہ ہوتا ہے جو باطل پرستوں کا ہوتا ہے. ایک طرف نبی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی یا رسول، اور دوسری طرف شیطان کے چیلے ہوتے ہیں جو ان رسولوں کی مخالفت پر ادھر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ کون ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے؟ چودھری، سردار، ہے نا؟ اس زمانے کے چودھری ہوا کرتے تھے، سردار ہوا کرتے تھے، قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے. لیکن آج کون ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ کون ہیں آج کے دور میں. سب سے پہلے تو ہمیں نظر آتا ہے میڈیا، ہے نا؟ دوسرا استاد. ٹھیک ہے، آج استاد کو وہ اس طرح کا اعزاز یا اس طرح کا درجہ نہیں مل رہا ہے، لیکن یہی دو بڑے لوگ ہیں. تو میڈیا آپ دیکھیں، پورا میڈیا تو کہاں لگا ہوا ہے؟ پورا میڈیا جو ہے شیطان کے سرکردگی میں چل رہا ہے. جس کو چاہا ہیرو بنا دیا، جس کو چاہا زیرو بنا دیا. یعنی آج کل جنگیں میڈیا پر لڑی جا رہی ہیں، سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی بلکہ میڈیا پر لڑی جا رہی ہیں. میڈیا جس کو لانا چاہے وہی آج حکومت میں ہوگا، اور میڈیا جس کو ڈیفیٹ کرنا چاہے یا میڈیا جس کو زیرو کر کے دکھاتا ہے وہ واقعی میں زیرو ہو جائے گا، کیونکہ سب کچھ میڈیا کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. اتنا زیادہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ آتا ہے نا کہ تم جھوٹ کو اتنی دفعہ بولو کہ وہ جھوٹ جھوٹ ہی نہ لگے، ایسا ہو گیا ہے معاملہ میڈیا کا. دوسرا ہم سوچتے ہیں کہ اچھا آج ہمارے بچے کیوں نہیں بدل رہے، آج ہمارے بچوں پر وہ اثرات کیوں نہیں ہو رہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا اسکولیں اگر اسلامک ہوں گی تو بچے بدل جائیں گے. تو آپ دیکھیں اسکولوں کے اسلامک ہونے سے نہیں ہوتا ہے. آپ کتنی بھی بچوں کو اسلامک اسٹڈیز پڑھا لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے اسلامک اسٹڈیز میں اے پلس تک لے آتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر وہ اسلام کی محبت، وہ عزت، ان کے وہ جذبات نہیں ہوتے عمل کرنے کے لیے. تو یہ استاد کی طرف سے ہوتا ہے کہ استاد جیسا ہوگا، یعنی استاد بھی بہت اثر ڈال سکتے ہیں معاشرے پر، بچوں پر. اگر استاد میں نور، ایمان اور عمل ہے تو وہ بچوں میں ضرور منتقل کر دے گا. ورنہ آپ کلاس ون سے عربی پڑھانا شروع کر دیں پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا. تو استاد جس طرح بچوں کو مولڈ کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ہم بچوں کی، آپ اپنے گھر میں مثال دیکھ لیں کہ جو بات ٹیچر کہتی ہیں تو بچے مانتے نہیں مانتے اسے. ٹیچر کا لفظ حرف آخر ہوتا ہے کہ بچے کہتے نہیں بس ہماری ٹیچر نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، یہی بات صحیح ہے. تو اتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو جو ٹرین سیٹرز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں. تو میڈیا پر تو آج ہمارا کنٹرول ہے نہیں، کم از کم استاد، ہمارے اسکولوں کے جو استاد ہیں وہ تو ایسا کام کر سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر اسلام کی محبت، ان کے دلوں میں نور کی روشنی ڈالیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یقین جانیے کہ ہماری آنے والی نئی جنریشن، ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہونے والا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ٹی وی کے حوالے کر دیا، ہم نے ان کو انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا، ان کو ہم نے موبائل کے حوالے کر دیا. آج ہمارے بچے ہر طرف سے ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو والدین اور استاد کی طرف سے وہ توجہ، وہ محبت اور وہ بصیرت والی باتیں، شعور اور آگاہی والی باتیں وہ نہیں مل پا رہی ہیں. ان کی تربیت کرنے والا اب کوئی نہیں رہا. تو پھر آپ بتائیں کہ کیا حال ہوگا. اللہ سے دعا کریں. کبھی کبھی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آج ہمارے بچوں کو تو ہماری نظروں کے سامنے کوشش کرتے کہ ہم ان کو دینی تعلیم سے بہراور کریں، ان کو آراستہ کریں، لیکن فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ کیا ان کے بعد آنے والی نسل، ہمارے بچوں کے بچے، کیا وہ اس قابل ہوں گے؟ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ایسے موبائل، ٹی وی اور انٹرنیٹ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم ان کو بار بار کہتے رہتے کہ ہم اس کو، ہم کو برائی کا احساس تو ہے کہ یہ برائی ہے، اور بچوں کو بھی احساس ہے کہ ہمارے والدین کہتے رہتے ہیں کہ برائی ہے، لیکن اب ان کی آگے کی جنریشن کیسی ہوگی اور ان کے آگے کی جنریشن کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کم از کم بچوں کے دلوں میں وہ بیج بو کر جائیں ہم، کہ یہ لوگ دین اسلام کے لیے کوشش کرنے والے بنیں، دین اسلام کو پھیلانے والے بنیں، ان کے اندر وہ شعور اور آگہی ہو کہ یہ حق کو حق سمجھنے والے بنیں، بدی اور نیکی میں فرق کرنے والے بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو، نسلوں تک میں کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہو، سب اللہ کے فرما بردار ہوں۔ قیامت تک اگر ہماری نسل چلتی رہے تو اس میں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار بندے ہوں، محدث ہوں، معلم ہوں، قاری ہوں، مدرس ہوں، لیکن کوئی بھی فاسق اور فاجر نہ ہو، اللہ کا نافرمان نہ ہو کوئی۔ تو نسلوں کی فکر کیا کریں، نسلوں کی، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آگے ہماری آنے والی نسلوں میں کیسے لوگ ہونے والے ہیں۔ حضرت مریم کی والدہ نے کی تھی نا دعا کہ اے اللہ اس کی ذریت تک کو شیطان سے محفوظ رکھ، تو ہمیں بھی اپنی ذریت تک کی فکر کرنی ہے، آگے آنے والی نسلوں کی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب یہاں پر پچھلی آیت کے مقابلے میں، ان مجرموں کے مقابلے میں ایک کتنی خوبصورت تصویر کھینچی جا رہی ہے ایسے شخص کی کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے یا اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے ہدایت کا، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ ایک اور ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ انشراح صدر کی بات کی گئی ہے، تو یہ انشراح صدر کیا ہے، سینے کا کھلنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک دعا آپ لوگ لکھ لیں، یہ دعا ہمیں کرتی رہنی چاہیے۔ ویسے بھی ہم لوگ روزانہ جو دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ رب اشرح لی صدری کیا ہے؟ کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو اچھی بات کا سمجھ میں آ جانا، اچھی بات کا دل میں اتر جانا۔ ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی باطنی بصیرت، اندرونی بصیرت مانگنی چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی ہر چیز ہمیں بالکل درست اور ٹھیک نظر آئے۔ اور جب ایک ایمان والا بندہ، اس کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ہر قدم پر، ہر موڑ پر اس کو اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے ہر اسلام پر عمل کرنے کو اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ تم نے جو یہ عمل کیا بالکل صحیح کیا، بالکل درست کیا، تمہارے سامنے جو معاملہ آیا تھا تم نے بالکل ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کیا، تمہیں ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اسلام کی باتیں، اسلام پر عمل کرنا، اللہ کی باتیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اسے اندر سے اچھا لگتا ہے، اسے دل کے اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں میں نے یہ اچھا کیا۔ یہ انسان کے اندر کی ایک ایسی اندرونی کیفیت ہے جو اس کی فطرت سلیمہ میں رکھ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے کہ نیکی کے جذبے پر اس کا دل اندر سے خوش ہو جانا، نیکی کرنے پر اس کا دل خوش ہو جانا، یا نیکی کرنے کی وجہ سے اس کو اندر سے خوشی محسوس ہونا کہ جو میں نے کام کیا بہت اچھا کام کیا، اور دین کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے سے اس کو پھر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جیسے کوئی جو احکامات اس کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں، پردے کے حکم آیا آمننا و صدقنا، یا سر تسلیم خم کر دیتا ہے وہ کہ ہاں یہ بھی گویا میرے دل میں ہی کی بات تھی کہ ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا، یہ جو اسلام کے احکامات میرے سامنے آ رہے ہیں، ارے ہاں بالکل میرا دل بھی تو یہی چاہتا تھا کہ ایسے ہی ہو، یہ معاملہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے۔ اس کو اسلام کے احکامات اچھے لگتے ہیں، اس پر اس کا دل تنگ نہیں ہوتا، اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مجھ پر کیوں مشکلات آ گئیں، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھولتا چلا جاتا ہے، وہ فراخ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کرتا ہے یا اسلام کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، جیسے ہم نے پیچھے نور یمشی کی بات کی تھی کہ وہاں پر ایمان بھی تھا، ایمان کی روشنی اور بصیرت والی روشنی، اور یہاں پر بھی جو شخص جس کے دل میں ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، تو جیسی وہ اللہ کی آیتوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے یا پڑھتا ہے، وہ فوراً ایمان لے آتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اسے اسلام کی توفیق مل جاتی ہے جیسے صحابہ اکرام کو ملی، اور آج بھی جتنے جو ریورٹ ہیں ان سب کو مل رہی ہے الحمدللہ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے احکامات پر اس کے دل میں کوئی تنگی، کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوتی، ارے یہ شراب کی حرمت کیوں ہے، سود کو کیوں منع کر دیا گیا، ہائے کتنی مشکل ہے، اچھا سود سے میں لون لے لیتا تو میرا تو گھر بن جاتا تھا ابھی تک، لیکن اسلام نے تو سود کو حرام کر دیا، ہائے اب میں کیا کروں، یا ارے یہ پردے کی کتنی کھٹکھٹ رکھ دی گئی ہے، کتنی تکلیف دہ سچویشن ہے یہ، اتنا اچھا لباس پہنا ہے، میک اپ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے تو اس کو تو دکھانا چاہیے نا، تب یہ کیا مجھے پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو ایسے دل میں گھٹن محسوس نہیں ہوتی اس کو، بلکہ پردے کی آیتیں سن کر اگر اللہ پر ایمان رکھنے والی ایسی بصیرت والی خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کتنا اچھا حکم رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے غلط نظروں سے، میری حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسلام کے کوئی احکام پر اس کے دل میں گھٹن محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سینہ کھلتا چلا جاتا ہے، اس پر غور و فکر کرنے لگتا ہے اور مزید اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ ایک روایت بتائی جاتی ہے، گو کہ اس کی جو روایت ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہے، اسے میں لینا بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن کچھ علامت، کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا علامت ہے اس کی، سینہ کھل جانے کی علامت کیا ہے، تو کہا گیا کہ سینہ کھلنے کی علامت یہ ہے کہ اس فانی دنیا سے دل اچاٹ ہو جانا، آخرت کے گھر کی طرف یا آخرت کے گھر کی فکر کرنا، دنیا کے کاموں سے دلچسپی ختم ہو جانا، اور ساری دوڑ دھوپ، ساری رغبت آخرت کی طرف ہو جانا، دار الغرور سے دار الخلود کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو حدیث نہ سمجھیں، کوئی کال ہی ہے اس کو سمجھ لیں آپ، کسی کا حکمت سے لبریز کال، کہ اس کا ذہن فرما برداری پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ نے سوالات بہت کم کیے، جس کا دل اسلام کی طرف، اسلام پر راضی ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کیوں اور کیا کی تلاش میں نہیں رہتے، بلکہ جو حکم آتا ہے اس پر آمننا اور صدقنا کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بہت زیادہ سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا، اسلام میں یہ چیز ایسی کیوں رکھ دی گئی، یہ چیزیں کیا ہے، یہ سینے کی تنگی کی علامت ہے۔ تو اسلام انشراح صدر کیا ہے، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کا دل کھولتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں روشنی ڈال دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بھولا بسرا گھر آ گیا ہے، جس گھر کو ہم بہت دن سے ڈھونڈ رہے تھے اپنے گھر کو، وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کا دل حق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، حق بات کو سننے سمجھنے کے لیے دل کھل جاتا ہے۔ حق پرکشش لگنے لگتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ دیکھیں حدیث بھی آتی ہے نا بخاری کی, بہت ہی مشہور حدیث ہے, کئی دفعہ ہمارے اس میں گزر بھی چکی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ فمن یرید اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام, کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اب یہاں پر جو یجعل کی بات آئی ہے دیکن میں بھی اور اس میں بھی ہدایت میں بھی, کہ کسی کا سینہ تنگ کرتا ہے کسی کا سینہ کھول دیتا ہے ہدایت کے لیے, تب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھی جب اللہ ہی کرنے والا ہے تو پھر سزا ہم کو کیوں ملے, اگر کسی کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اسلام کے لیے تو پھر سزا کیوں ملے. تو نہیں, یہ دراصل دل کی رغبت پر ہوتا ہے. یہ جو یدل لہو کی بات کی گئی ہے نا آگے کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, تو یہ یدل لہو کب ہوتا ہے, یہ طلب کی بات ہے کہ جو جس چیز کی طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے. تو یہ کانسیپٹ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ کھول دیا ہے اسلام کے لیے, پھر اس کے بعد وہ اگر اسلام لانے والا ہے ایمان والا ہے تو نیک عمل کے لیے اگر اس کا سینہ کھول دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ خوشی کے ساتھ, آپ دیکھیں کہ آج کس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بے حیائی کو. آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, جو کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے, سود کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ وے میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنا اچھا ہے سود پر سود لینا, یا سود نہیں لوگے تو گھر نہیں بنے گا, یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے. پھر تم دین پر عمل کرو گے تو خشک زندگی ہو جائے گی تمہاری, یہ تصور دیا جاتا ہے. یا پھر دین تو غریبوں کے لیے ہے, ریجیکٹڈ جو ریجیکٹ کر دیے گئے معاشرے سے ان لوگوں کے لیے ہے. اب جس کو دین کی روشنی مل گئی اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور اسٹیٹس بھی ہے تو وہ بتائے کہ دیکھیں دین پر آنے سے خشک زندگی نہیں ہوتی, اور بے حیا بن کر ہی آپ ماڈرن نہیں کہلا سکتے, آپ با حیا بن کر بھی ماڈرن بن سکتے ہیں. ترقی کی راہیں آپ کے لیے بھی کھلی ہوئی ہیں, آپ اسلام کے احکامات پر عمل کر کے بھی ترقی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ ان لوگوں کو بتانا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ دونوں چیزوں سے نوازا ہے, دین کی سمجھ بھی دی ہے اور ساتھ میں مال و دولت سے اور عہدے سے بھی نوازا ہے. تو وہ لوگ آگے آ کر بتائیں کہ دین پر عمل کرنے سے بے عزتی نہیں ہوتی ہے, بلکہ ترقی بھی ہوتی ہے, عزت بھی ہوتی ہے الحمدللہ. یہ جو شرح صدر ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا. یہ جو انشرح ہے صدر, یہ یشرح صدرہ للاسلام, شرح سے نکلا ہے, شین راہ فتح یہ بھی اسی سے ہے, کھولنا کے معنی میں آتا ہے, شرح کھولنا کے معنی میں ہے. پھر شرح کھولنا بھی ہے اور ایک اور معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں, بیان کرنا وضاحت کے ساتھ بیان. شرح صدر بمانی سینے کو کھولنا, یعنی کسی مشکل اور پیچیدہ معاملے کا سمجھ میں آ جانا. اس کے لیے قرآن میں اور بھی 5 یا 6 الفاظ آئے ہیں, جیسے بسطہ کا لفظ آیا ہے یہ بھی کھولنا کے معنوں میں آتا ہے, پھیلنے کے معنی میں آتا ہے, فتح یہ بھی کھولنے کے معنی میں آتا ہے, حل یہ بھی کھولنے کے معنی میں آتا ہے, کشفا ہٹانا دور کر دینا, نشتا یہ بھی کھولنا, اور فرجا اس کو بھی کھولنے کے معنوں میں لیا گیا ہے. لیکن شرح صدر خاص طور سے یہ اس کے ساتھ مخصوص ہے کہ کسی مشکل اور پیچیدہ معاملے کا سمجھ میں آ جانا. تو اگر ایک شخص جو کہ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا, کفر کے اندھیروں میں, اگر اس کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا سینہ کھل گیا, اس کو وہ مشکل بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر ایک شخص لاپرواہی کی زندگی گزار رہا تھا, بے عملی کی زندگی گزار رہا تھا, بے دینی زندگی گزار رہا تھا بے دین ہو کر, اور اس کا دین پر عمل کرنا, شعور کی زندگی کی طرف آنا, تو یہ بھی سینہ کھلنے کے معنوں میں ہے. ایک اور کچھ مفسرین نے جو اس کے بارے میں بتایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ سوچے اور دیکھے کہ میرا دل کہاں لگتا ہے, کن محفلوں کن مجلسوں میں میرا دل لگتا ہے، اسلامی محفلوں میں مجلسوں میں لگتا ہے یا پھر بازار میں اور فحش محفلوں میں؟ تو سینہ کھلنے کی یہ بھی نشانی ہے کہ ہم اپنے دل کے تعلق سے غور کریں کہ ہمارا دل کون سی محفلوں میں لگتا ہے، کون سی کمپنی ہمیں اچھی لگتی ہے، اور یہدیہ یعنی اس کو ہدایت مل جاتی ہے، رہنمائی مل جاتی ہے کہ وہ فراخ دلی کے ساتھ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے یا پھر اسلام کے احکامات کو مان لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اسلام کے احکامات پر، اور اسلام کی ہر بات جب بھی سامنے آتی ہے، کوئی بھی حکم سامنے آتا ہے تو اس کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو میرے دل کے اندر ہی تھا، میں بھی تو یہی چاہتی تھی، جیسے کہ وہ آتے ہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، تو جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے چلے جاتے ہیں تو ایسے شخص کی زبان سے نکلتا ہے کہ یہ بھی میرے دل ہی میں تھا واقعی میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو نور اسلام سے بھر دے اور ہمارا سینہ کھول دے، اور جس کا سینہ تنگ کرتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے اس کو اسلام کے احکامات اتنے بھاری لگتے ہیں کہ گویا کہ وہ سیڑھیوں پر یا آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جب بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں تو کس طرح سے سانس پھول جاتی ہے، تو سانس پھولنے کی وجہ سے سینہ تنگ ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگوں کو اسلام پسند نہیں آتا یا جن کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلتا یا اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، جن کا ایمان نفاق والا ایمان ہوتا ہے، تو ان کو اسلام کے احکامات پر عمل کر کے ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کے اوپر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، یہ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے انہیں کہہ دیا گیا ہو اور ان کی سانس اس سے پھول رہی ہو۔ ان کو پھر اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے ایک تکلیف ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، جیسے وہ بمشکل کسی بلندی یا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ رہے ہوں اور سانس پھولنے کی وجہ سے وہ چڑھ بھی نہیں پاتے اور چڑھنا ان کی مجبوری بھی ہو۔ تو اللہ نہ کرے کہ اسلام کے احکامات پر کبھی بھی ہمارا دل تنگ ہو، بلکہ ہم خوش دلی سے اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہاں پر شرح صدر کی بات کی گئی، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو جب سینہ کھل جاتا ہے اسلام کی صداقت پر اور دل مطمئن ہو جاتا ہے اور تمام شکوک و شبہات تذبذب سے دل پاک ہو جاتا ہے، تمام جو مشکلات ہیں تردد ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر لوگ سلامتی کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو کہہ دیا گیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ نے تو آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ان کے لیے دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، ان کے رب کے پاس وہی ان کا ولی ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں ان کے صحیح طرز عمل کی وجہ سے اللہ ان کا ولی، ان کا سرپرست ہے۔ آپ ایک بار جب اس راہ میں قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا چلا جاتا ہے، راستے آسان ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا رہنما بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ولی، سرپرست، مددگار بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی صراط مستقیم پر لیے چلتا ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے۔ اور دار السلام سے مراد، سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، جہاں انسان ہر آفت سے محفوظ اور ہر خرابی سے مامون ہوگا۔ تو یہاں پر جو اس گندگی سے بچ گیا، جو سینہ تنگ ہونے سے بچ گیا، جیسے پیچھے جو لفظ آیا تھا نا، یعنی یہاں پر صراط مستقیم کے مقابلے میں جو پیچھے جو دیا گیا کہ شیطان کا راستہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، کے جو لوگ ایمان نہیں لاتے پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہی راستہ آسان کر دیتا ہے، حق سے فرار اور ناپاکی ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو جو رجس تھا، جس کو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ رجس سے مراد شیطان ہے، تو ایسے لوگ پھر شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، شیطان کے راستے پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، شیطان ان کو جدھر چاہتا ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ اور رجس سے مراد ناپاکی بھی کہی گئی ہے اور عذاب بھی، تو تین مطلب ہو گئے۔ کہ ایسے شخص پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، پھر ناپاکی ان پر مسلط ہو جاتی ہے، یا پھر عذاب ان کو دیا جائے گا، یا دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے غلط راستے پر چلنے سے جو وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے جو اللہ کے لیے زندگی میں عمل کرتے رہتے ہیں نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر جو بدلہ عطا فرمائیں گے، جہاں ہر تکلیف سے سلامتی اور حفاظت ہوگی، وہ گھر تمام مشکلات سے محفوظ ہوگا، دوزخ کی آگ گرمی وہاں نہیں ہوگی، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی نازل ہوگی، فرشتے بھی ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے، اور آپس میں وہ بھی ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، انہیں وہاں کسی تکلیف، کوئی مرض، کوئی غم وہاں پر ان کو اس سے دوچار نہ ہونا پڑے گا، بلکہ وہاں پر انہیں مسلسل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میسر آتی رہیں گی۔ کتنا خوبصورت گھر ہوگا نا وہ، سلامتی کا گھر، جنت کا گھر۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں تو انسان کے لیے کہیں چین سکون ہے ہی نہیں، کتنا بھی بڑا وہ محل بنا لے، آخر کار فکریں کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس سلامتی کے گھر کے لیے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کا رہنے والا بنائے، ہمیں بھی وہ گھر عطا کرے جو سلامتی کا گھر ہوگا، جس سے مراد جنت ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ أَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جس دن اللہ سب لوگوں کو اکٹھا جمع کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جو ایسے جنوں کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم دونوں ہی نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، تا آنکہ وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قال النار مثواكم خالدين فيها، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب بہت دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے، کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جنوں کی بات کی گئی ہے، اور یہ جنوں کا جو انسانوں کے سر چڑھنا، یا کیوں وہ اس طرح سے مغرور ہو گئے تھے، سورہ جن میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ جنوں کو ان کے تکبر نے اور بڑھا دیا تھا، تکبر میں اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ انسانوں نے ان کو اپنا بڑا مان لیا تھا۔ کہا جاتا ہے، روایت سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ عرب کے لوگ اگر جب سفر کرتے تو جب کسی راستے میں پڑاؤ کرتے، کسی بیابان میں، کسی صحرا میں، تو وہاں پر رکتے تو ٹھہرنے سے پہلے وہاں کے جن کو آواز دیتے، اور وہاں کے جن کی پناہ مانگتے کہ اس بستی کا جو جن ہے اس کی ہم پناہ میں آتے ہیں۔ تو اس کی بنا پر جنوں کو اور خوشی ہوتی ہے، وہ مغرور ہو جاتے کہ دیکھو انسان ہم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ سورہ جن میں یہ مضمون ہمیں مل جائے گا جب ہم پڑھیں گے۔ تو دور جاہلیت میں جب کوئی شخص جنگل میں پھنس جاتا، یا کسی سفر میں اسے جان کا خطرہ درپیش ہوتا، تو وہ یوں کہتا کہ میں اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ان لوگوں کے، یعنی قریش کے یا جو کفار تھے، ان کے وہم کے مطابق ہر جنگل کا الگ الگ بادشاہ ہوتا تھا جو جنوں میں سے ہوتا تھا، اور وہ سمجھتے کہ اگر ہم یہ فریاد کریں گے تو وہ ہم کو بچا لیں گا۔ اور یہ جو بادشاہ تھے، یہ شیطان جن ہی ہوا کرتے تھے، جو آدمیوں کی ایسی فریاد پر الٹا فخر میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم نے خوب ہی فائدہ اٹھایا، جو وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، یعنی وہ ہم کو مانتے تھے یا ہم کو بڑا مانتے تھے، تو ہم بھی بڑے بنتے چلے گئے۔ تو اس سے ان کے غرور اور تکبر میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اس دن عذاب دیا جائے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے، یا شرک اور بت پرستی میں مبتلا کرنے کے لیے، یہ جو शैतान जिनों में से लोग होते हैं वही ये काम करते हैं ज्यादा। इसीलिए आप देखें दुआ भी सिखाई गई है, अल्लाह के रसूल ने हमें दुआ सिखाई है, क्योंकि जिन एक गैर मरई मखलूक है, वो हमें नजर नहीं आती है, जो मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर सकते हैं, और उन लोगों में भी इंसानों की तरह बुरे भी हैं अच्छे भी हैं। ज्यादातर जो काम करते हैं खबीस रूहें होती हैं जो लोगों को बहकाती हैं, और कहा जाता है कि रूहें खासतौर से नापाक जगहों पर या फिर सुनसान जगहों पर इंसानों को खौफजुदा करती रहती हैं या उन पर रौब जमाती हैं। तो उसके लिए अल्लाह के रसूल ने हमें खासतौर से बैतुलखला जाने की दुआ भी सिखाई है, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं जिनों और जिननियों, बदरूहों मुजक्कर हों या मोनस, उनसे तेरी पनाह में आता हूं। बुखारी में ये दुआ है, जिसका साफ मतलब यह है कि ऐसी बदरूहें इंसानों को तंग और परेशान कर सकती हैं। अब ये जिनों का एक दूसरे से फायदा उठाना, जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ आमिल होते हैं जो जिनके पास जाकर लोग इलाज भी करवाते रहते हैं, तो कहा जाता है कि ये आमिल जो होते हैं तो ये कुरान की सूरतों की वजह से ही अपने गिर्द हिसार बांधते हैं, फिर कोई जिनों को अपने अंडर में कर लेते हैं, और इन जिनों को ये खुद जाते हैं कि जाकर वहां उनके तकियों के नीचे तावीज रख दो या कुछ ऐसी चीजें करो, फिर वो लोग इनके पास आते हैं आमिलों के पास, फिर इन्हीं जिनों की मदद से वो उनको दूर करते हैं। तो एक तरह से कारोबार इंसान और जिन मिलकर ही चला रहे हैं, और कहा जाता है कि जहां पर ये आमिल होते हैं वहीं पर ही ये ज्यादा जादू वगैरह चलता रहता है, क्योंकि ये आमिल खुद भेजते हैं इस तरह के काम करने के लिए अपने जिनों को जो इनके कब्जे में होते हैं। तो ये एक दूसरे से फायदा उठाना हुआ। तो ये जो सारा कारोबार जादू से चलता है, जादू से मिलता जुलता है और जिनों के मदद से चलाया जाता है, लिहाजा इसको कुरान ने कुफ्र कहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ऐसे जिनों और इंसानों की सजा दोजख मुकरर की है, क्योंकि यहां ये बात की गई है कि जो कुछ वो कमाते थे, जो उन्होंने एक दूसरे से फायदा उठाया, जिसकी बिना पर फिर वो हमेशा हमेशा दोजख की आग में रहेंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें अल्लाह ताला उनको रोक नहीं सकता है, दरअसल अल्लाह ताला ढील देता है, देखना चाहता है कि कौन किस हद तक नाफरमानी में आगे जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी तरह हम जालिमों को एक दूसरे का साथी बना देंगे आखरत में, क्योंकि वो दुनिया में भी मिलकर यही काम किया करते थे। तो जो दुनिया में जुल्म का साथ देते थे तो आखरत में भी वो सजा में भी एक दूसरे के साथ में होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर सजा भुगतेंगे। अल्लाह ताला जादू से, शिर्क से, इन तमाम बुराइयों से हमको महफूज रखे, और ऐसी तमाम आफात से, हसद करने वालों से, नजर लगाने वालों से सबसे हमको महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون